یعنی بادشاہ بننا چاہتا ہے اور طریقہ نہیں ملا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا. پھر میں نے پوچھا کہ تم اس کو جھوٹ کا الزام دیتے ہو کبھی؟ تم نے کہا نہیں. تو میں نے یہ سمجھا کہ جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. اب دیکھیں کہ اس کے سوال جو ہے کتنا زبردست معیار ہے نبوت کو جاننے کا. تو بات یہ ہے، جب بھی کبھی آپ میں سے جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بارے میں سنا ہو کچھ مجھ سے، تو اس میں ہمیشہ میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ ایمان کے لیے معرفت سب سے پہلی چیز ہے. معرفت کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، اور علم کچھ سوالوں پہ مبنی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے سوال بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں. اور امام بخاری اپنی اس کتاب الوحی میں دراصل اس حدیث کو لائے بھی اسی وجہ سے ہیں کہ ایک غیر مسلم کس طرح کے سوال کر سکتا ہے ایک شخص کی نبوت کو جاننے کے لیے. اور یہ سوال صرف ہرقل کے سوال نہیں ہے، یہ بطور مثال ہے ہر دور میں آپ کی صداقت کی پہچان کے طور پر کہ آپ کو سچا نبی مانا جائے. اگلا کیا کرائیٹیریا اس کا کیا سوال کرتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ کیا اپر کلاس اس کی پیروکار ہے یا ضعیف لوگ؟ تو تم نے کہا کہ ضعفاء. تو بات یہ ہے کہ رسولوں کے پیروکار عموماً کمزور لوگ ہوتے ہیں، یعنی رسولوں پر ایمان لانے میں ایسے ہی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں. مراد یہ ہے جن کے پاس مال و دولت اور دنیا کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کو قربان نہیں کر سکتے، اس لیے وہ عموماً پیچھے رہ جاتے ہیں. جب میں نے پوچھا تم سے کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، فذکرت انہم یزیدون، تو تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمْ، اور ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو پھر استقامت دیتا ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. حتی یتم، یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی حتی یتم کا معنی یہاں تک کہ فتح ہو جائے. جب تک وہ ایک ڈیسائسو پوزیشن پہ نہیں پہنچ جاتا، ایک فیصلہ کن حالت میں نہیں پہنچ جاتا، ایمان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کے ماننے والے یا اس کے جاننے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه، پھر میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کر اس سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا تھا کہ نہیں. وكذلك الإيمان، اور یہی ایمان کی حالت ہوتی، ایمان اسی چیز کا نام ہے. اور اصل سچا ایمان یہی ہے کہ جب وہ دل میں گھل مل جاتا ہے، دل میں اتر جاتا. تو خالطك لفظ خلط ملط، خلط ملط ایسے ہی جیسے آپ آٹے میں پانی ڈال کے اس کو خلط ملط کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر مل جل جاتا ہے. یعنی ایمان دل کے اندر اتر کر اس کے اندر رچ بس جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ حین تخالط بشاشتہ، یعنی ایمان تو ایک لفظ ہے نا، یہ ایک تصور ہے، لیکن اس کی جو بشاشت ہوتی ہے، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج ہوتے ہیں، اس کے جو حقیقت ہوتی ہے، وہ دلوں میں مل جل جاتی ہے. بشاشت کا لفظ ہے، بشاشت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مراد ہے یہاں ایمان کی روشنی، ایمان کا نور، ایمان کی مٹھاس، ایمان کے اثرات. جب وہ دل میں اترتے ہیں، دل کھل جاتا ہے اس کے لیے، تو پھر انسان اس کیفیت کو دل سے دور نہیں کرنا چاہتا، پھر انسان کفر کی طرف کبھی پلٹنا نہیں چاہتا. اور میں نے پوچھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو نے کہا نہیں. اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ عہد نہیں توڑتے. اور میں نے تجھ سے پوچھا وہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تم نے کہا کہ وہ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بت پرستی سے تم کو منع کرتا ہے، نماز اور سچائی کا حکم دیتا ہے، اور پاکیزہ رہنے کا حکم دیتا ہے. یہ ہے ایک نبوت کی تعلیم کا خلاصہ کہ نبوت کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو کیا دیا جائے، لوگوں کو کیا بنایا جائے، لوگوں میں کیا ڈالا جائے. اور جو یہ چیزیں اختیار کر لیتا ہے گویا کہ وہ اس نبوت پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے. صرف ایک اللہ اور کوئی نہیں، اسی کی عبادت کسی اور کی نہیں. اور عبادت میں سب سے پہلا مظہر نماز، پھر سچائی زبان پر، عفاف کردار میں. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے ایمان جو دل میں، اور اس کی تفسیر ہے پھر، یعنی توحید کا سبق، صلات عمل میں، صدق زبان پر، عفاف کردار میں، ایک انسان کو مکمل مسلمان بناتی ہیں یہ چیزیں. اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو بھی ادھورا ہے اس کا ایمان. نماز بھی پڑھتا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا. آپ نے پڑھا نا، ایمان اور جھوٹ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. سچ بھی بولتا ہے لیکن بڑا ہی بد اخلاق ہے، عفاف کوئی نہیں اس کے اندر، مروت نہیں ہے اس کے اندر، کسی کا دل جیتنے کی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر، بد زبان ہے، بد کردار ہے، دوسروں کو ایذا رسانی کرتا ہے، تو بھی اس نے نبوت کے سبق کو حاصل ہی نہیں کیا. یہ ایک بہترین بندے کی تصویر کشی کر دی گئی کہ یہ ہوتا ہے اس میں، ایسا ہوتا ہے ایمان لانے والا. کہا کہ فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، اگر یہ جو باتیں تم کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو تو کیا ہوگا، جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں یعنی ملک شام، اس جگہ کا وہ جلد ہی مالک ہو جائے گا. یعنی یہ دین پھر وہی نہیں رہے گا، یہ پھیل جائے گا اور یہ سارے علاقے وہ فتح کر لے گا. کیوں؟ محبت فاتح عالم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت اور جس سوز اور جس پیغام کے ساتھ لوگوں کو تبلیغ کی، پھر وہ اس کی صلاحیت رکھتی تھی. جو کردار آپ نے پیش کیا، جو لوگ آپ تیار کرنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کے دل کے اندر، ان کی زبان پر، ان کے عمل میں، ان کے کردار میں، ایسے لوگوں کا پھر حق ہے کہ وہ پوری دنیا پہ چھا جائیں. آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج مسلمان سمٹ کیوں گئے ہیں اور اپنے ہی ملکوں میں کیوں ستائے جا رہے ہیں، اپنے ملکوں میں بھی جینے کا حق نہیں رہا. اس لیے کہ ہمارا اخلاق اور کردار ہی یہ نہیں رہا. ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لیکن جو کچھ آپ لائے اس کی بنیادی تعلیم کو بھی چھو کر نہیں گئے. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجُ، میں جانتا تھا کہ وہ ایک دن نکلے گا، یعنی مجھے اس نبی کے آنے کا انتظار تھا. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. اس کا خیال تھا بنی اسرائیل میں سے ہوگا. آپ کو معلوم ہے نا، اہل کتاب، پہلا پارا آپ پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ کیا کرتے تھے. آپ کا نام لے کر دعائیں مانگتے تھے اور یہ دھمکیاں دیتے تھے مشرکین کو کہ ایک نبی آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے اپنا بدلہ لیں گے، لیکن جب آیا تو کفر کر بیٹھے. اور کفر کی اصل وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، وہ نبی عربوں میں کیوں آ گیا. تو یہ ایک عام خیال تھا اہل کتاب کا کہ وہ نبی بنی اسرائیل ہی میں سے ہوگا، لیکن جب وہ بنی اسماعیل میں آیا تو اس ضد نے ان کو ایمان سے روک دیا. تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا، یا میرا نہیں خیال تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا، لیکن بہرحال. فلو انی عالم و انی اخلص و الیہ، اگر میں یہ جانتا کہ میں واقعی اس تک پہنچ جاؤں گا. اخلص و الیہ یعنی خالص سے، ہے نا، یعنی خالصتاً پہنچ جاؤں گا، واقعی پہنچ جاؤں گا، بچ کے پہنچ جاؤں گا، کوئی مجھے مار نہیں ڈالے گا. لتجشمت لقاءہ، تو میں اس تک پہنچنے میں ہر تکلیف اٹھا لیتا، میں اس تک ضرور پہنچتا. ولو کنت عندہ، اور اگر مجھے اس کے پاس رہنے کی سعادت ملتی، میں اس کے پاس ہوتا، کس شوق کا اظہار کرتا ہے، لغسلت عن قدمی، میں اس کے پاؤں دھوتا. اور یہ اس کی صرف تمنا نہیں تھی، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے وہ حقیقتاً آپ کے ساتھ ایسی ہی محبت رکھتے تھے کہ آپ کے وضو کے پانی پہ چھپٹتے تھے. اور ابو سفیان ایک اور موقع پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، جیسے یہ ہرقل کا دربار دیکھا، ان کا لقب قیصر ہوتا تھا نا، تو میں نے قیصر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو محبت، جو احترام اور جو ادب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ کرتے ہوئے دیکھا، وہ کسی کو نہیں دیکھا. اور یہی ہے حقیقی ایمان. ایمان دلوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے، دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں. جو دین لوگوں کو بانٹ دے، جو دین محبت کرنا نہ سکھائے، جس دین میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت نہ ہو، ایک دوسرے سے تعلق نہ ہو، وہ دین دین نہیں. تو یہاں پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آپ کی پیروی، یہ بھی تو کہہ سکتا تھا میں آپ کے ہاتھ دھوتا. پاؤں کا خاص طور پر اس لیے ذکر ہے کہ پیروی کی طرف اشارہ ہے، کہ میں آپ کا احترام کرتا، آپ سے محبت کا اظہار کرتا، آپ کی بات مانتا، آپ کے آگے جھک جاتا. ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باسبہ بھیجا تھا اس کو دہیتن دہیا قلبی کے ہاتھ، یہ 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 کے قریب خطوط مختلف علاقوں میں اور مختلف لوگوں کو دیے تھے، لکھ کے بھیجے تھے. تو اس میں 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو حضرت دہیا قلبی کے ہاتھ خط دے کر بھیجا گیا تھا. بصرہ جو ہے یہ شام کے جنوبی علاقے میں ہے، شام کے جنوب میں حوران کے قریب. فدفعہ الى ہرقل، تو عظیم بصرہ نے کیا کیا، حاکم بصرہ نے یہ خط کس کو دے دیا؟ ہرقل کو دے دیا. یہ ذرا سمجھیں گے تو پھر آگے بات سمجھ آئے گی. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خط ہرقل کو نہیں بھیجا، کس کو بھیجا ہے؟ عظیم بصرہ کو. اس نے کیا کیا آگے؟ ہرقل کو بھیج دیا. کس لیے بھیجا؟ کہ اصل میں وہ خط ہرقل کے نام تھا، لیکن ڈائریکٹ نہیں بھیجا، کسی اور کے ذریعے بھیجوایا. عظیم بصرہ اسی وقت وہ خط پہنچاتا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے. کیا ہے خط کی عبارت؟ اس میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ و رسولہ الی ہرقل. محمد جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ان کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے، عظیم الروم، جو رومیوں کا بڑا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اس کو صرف ہرقل نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور جو آپ کا اخلاق اور جو آپ کا انداز ہے اس پہ غور کیجیے. کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ اپنے نام کے ساتھ تو آپ نے نہیں لکھا عظیم عرب یا کچھ اور، نہیں، اپنے نام کے ساتھ کتنی عاجزی ہے، عبداللہ، اللہ کا بندہ، و رسول ہی، اور اس کا رسول. یعنی آپ نے اپنی پہچان ان دو چیزوں سے کرائی، اور یہی دراصل آپ کا مقام ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے رسول بھی ہیں. اور ہرقل کو جب خطاب کرتے ہیں تو جو اس کا ٹائٹل تھا اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً جب دین کا شوق چڑھتا ہے تو ہم ہر عزت والے کو ذلیل کر دینا چاہتے ہیں اور بے عزت کر دیتے ہیں، جبکہ تبلیغ کا تقاضا اور حکمت یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے جنہیں عزت دی ان کو ان کے مطابق ہی خطاب کیا جائے. جیسے ہمارے ہاں ہز میجسٹی یا اس قسم کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، یا عربی میں فخامت الرئیس وغیرہ، تو ان الفاظ کو استعمال کرنا غیر اسلامی نہیں ہے، الا یہ کہ اس میں شرک کی بو آتی، پھر نہ استعمال کیے جائے. چونکہ وہ ہرقل جو تھا اس کا ٹائٹل عظیم الروم تھا، اس لیے آپ نے اس کو عظیم الروم کے نام سے پکارا. سلام علی من اتبع الہدا، السلام علیکم نہیں لکھا. یہ ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ جب کسی کافر کو خط لکھا جائے یا کسی کافر کو خطاب کیا جائے تو وہ مخصوص الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ السلام علیکم. لیکن کیا کیا جائے پھر، سلام کیسے کیا جائے؟ تو خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا سلام علی من اتبع الہدا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ الفاظ کسی مسلمان کے لیے نہیں لکھتے. میری ایک شاگرد نے مجھے خط لکھا اور اس نے یہی الفاظ لکھے، تو سلام علی من اتبع الہدا کا لفظ غیر مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس لیے ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اس شرط کے ساتھ کہ تم ہدایت کی پیروی کرو. یعنی اگر ہدایت کی پیروی کرو گے تو سلامت رہو گے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم خود اپنی بربادی کے ذمہ دار ہو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ خط لکھنے کا بھی طریقہ ہمیں بتایا نا، کہ خطاب کیسے کرنا ہے، پھر دعائیہ کلمات کیسے کہنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنا مقصد کیسے بیان کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ لمبی چوڑی تعریف و ثنا اور ادھر ادھر کی فضول باتیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مختصر ہوتی، ڈائریکٹ ہوتی، ٹو دا پوائنٹ ہوتی، بڑی جامع ہوتی، بڑا اس میں وقار ہوتا، وہ وقار نظر آتا ہے. اما بعد فإنی أدعوک بدعاية الإسلام، میں تجھ کو اسلام کی دعوت کی طرف، یعنی اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلم، اسلام قبول کر لو. اور یہ بات کون کہہ سکتا ہے؟ جس کے اپنے اندر یقین ہو کہ یہی درست چیز ہے، ورنہ ہم تو کسی سے یہ کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم کیسے کہیں کہ مسلمان ہو جاؤ؟ کیونکہ اپنے مسلمان ہونے پہ ہی فخر نہیں، اپنے مسلمان ہونے پر ہی اعتماد نہیں. تسلم، کتنا اعتماد ہے ان الفاظ میں، دو لفظ ہیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت ہو جاؤ گے، سلامت رہ جاؤ گے. تو گویا اس نے اسلام کا معنی بھی بتایا، سلامتی، پیس، امن. پھر آپ دیکھیں ایک اور چیز، یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تجھے دگنا اجر دے گا. کتنی ہمت افزائی ہے، اللہ تجھے دوہرا اجر دے گا. کس کا؟ ایک تم مسلمان ہوگے تو تمہارے مسلمان ہونے کا، اور اس لیے بھی کہ اہل کتاب میں سے جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، یعنی اگر مشرک مسلمان ہوتا تو گہرا ثواب، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے اگر کوئی مسلمان ہو تو دگنا اجر۔ شوق دلایا گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی حکمت کیا بتائی، بشرو ولا تنفرو، لوگوں کو خوشخبری سنایا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، لیکن ہم محبتوں کے پیغام دینے کی بجائے نفرتوں کے پیغام دیتے ہیں، منفی انداز میں تبلیغ کرتے ہیں، جس کا نتیجہ بھی پھر مثبت کی بجائے منفی ہوتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتَ، ہاں اگر تم منہ موڑتے ہو، فَإِنَّ عَلَيْكَ اِسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تمہاری رعایا کا بھی گناہ تم پر ہوگا۔ اب اس کو خبردار بھی کیا، یہ ہے ایک اعتدال کہ ایسی بھی خوشخبریاں نہ سناؤ کہ وہ شخص بالکل حق کو قبول کرے بھی نہ، کہ کچھ بھی بگڑے گا نہیں، نہیں اس کو ساتھ یہ بھی احساس دلاؤ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اریسیین اریسی کی جمع ہے، اریسی کا لفظی معنی کاشتکار ہوتا ہے، کیونکہ اس علاقے کا اہم پیشہ کاشتکاری تھا، زیادہ تر لوگ اس چیز میں مصروف تھے، کیونکہ ظاہر ہے اس دور میں انڈسٹری وغیرہ تو ویسے بھی نہیں ہوتی تھی، تو مراد اس سے اس کی رعایا ہے، یعنی تمہارے لوگوں کے کفر کا بھی الزام تم پر ہوگا، پھر ان کا بوجھ بھی تم کو اٹھانا ہوگا۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ اگر کوئی شخص لوگوں کا رہنما ہو، لیڈر ہو، اور غلط کام کرے اور اس کے پیچھے جتنے لوگ غلط کام کرے تو وہ اکیلا نہیں اپنے گناہ بھگتنے کو ہوگا، اپنے پیچھے والوں کا بھی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو اچھا رستہ دکھاتا ہے اور لوگ اس اچھے رستے پہ چل پڑتے ہیں تو اس کو اجر صرف اپنی اچھائی کا نہیں ملے گا، لوگوں کی اچھائی کا بھی ملے گا۔ ویا اہل الکتاب، اور آپ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کہ آپ نے وہ قرآن پاک کی آیت پر کوٹ کی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو ہدایت دینے کی غرض سے قرآن پاک دیا جا سکتا ہے، اگر یہ ڈر ہو، جیسے وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ دشمن کی سرزمین میں قرآن نہ لے جاؤ، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ادھر تو یہ کہا گیا اور اب ہم کس طرح ان کو بتائیں، اگر ہم ان کو اسلام کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو قرآن پاک ان کو دیں یا نہ دیں۔ تو اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہو کہ وہ شخص قرآن کا احترام کرے گا، یعنی قیاس یا گمان غالب ہو، حقیقت تو نہیں پتا کیا کرے گا وہ، جیسے ایک اور نے کسرا سے پھاڑ کے خط پھینک دیا تھا، لیکن گمان غالب ہو کہ وہ نقصان نہیں دے گا قرآن پاک کو، تو ایسے شخص کو قرآن دیا جا سکتا ہے سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، لیکن خالی عربک ٹیکسٹ نہ دیں، کیونکہ اس نے کیا کرنا عربی کو، چونکہ الگ ٹرانسلیشن نہیں چھپتی، اس لیے دونوں کمبائن اگر کوئی چیز ہے تو دی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اختلاف سے بات نہ شروع کی جائے، ان نکات پر پہلے بات کی جائے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہیں، اور وہ کیا ہے کہ تمہارا بھی دین یہی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ خاص طور پر یہ بات قابل ذکر ہے، عبادت کا بھی مفہوم سمجھو، شرک بھی معلوم ہے، ہم میں سے بعض کو اللہ کو چھوڑ کے رب نہ بنائیں۔ آپ کو یاد ہے ادی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تھے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ قرآن ہمیں ایک الزام دیتا ہے کہ ہم نے اپنے میں سے بعض کو رب بنا رکھا ہے، تو ہم تو کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں سمجھتے، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنی اللہ تعالیٰ کی بات کو دی جانی چاہیے، یا بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر؟ کیا تمہارے جو علماء اور فقہا ہیں جس چیز کو وہ حلال یا حرام کر دیتے تم اسی کو نہیں لے لیتے؟ تو ایسا تو ہم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی رب بنانا ہے، اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے تو وہ ایک طرح سے کیا کر رہا ہے، اس کو رب بنا رہا ہے، کیونکہ رب ہی کا حق ہے کہ وہ قانون دے، وہ طریقہ زندگی بتائے، اور خاص طور پر ان معاملات میں جہاں واضح ایک حکم آ جائے، نص موجود ہو۔ ہاں اگر نص موجود نہیں تو کوئی اپنی رائے دے رہا ہے تو آپ ایک کی رائے لے لیں یا دوسرے کی، لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات موجود ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر، یا قرآن کا ایک واضح حکم موجود ہو پھر اس کو چھوڑ کر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے جی میرے والد کا طریقہ یہ تھا اس لیے میں اس کو لے رہا ہوں۔ پھر آپ نے کس کو رب بنا لیا؟ والد کو رب بنا لیا، یا معاشرہ، یا کسی بھی اور کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑے، یہ بات نہ مانے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو آپ کہو کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ سورت آل عمران کی آیت ہے۔ قال ابو سفیان، ابو سفیان کہتے فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، کہ جب اس نے جو کہنا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ چکا، یعنی یہ خط اس نے کب پڑھا؟ ابو سفیان کی موجودگی میں پڑھا. یعنی اتفاق ایسا ہوا کہ ادھر ابو سفیان پہنچا ہوا, ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو پہنچ جاتا ہے. تو کیا ہوا, بہت شور مچا, بڑی آوازیں بلند ہوئیں اور ہم باہر نکال دیے گئے. پھر ہمیں نہیں پتا اندر کیا ہوا, یعنی لوگوں نے ریئیکشن کیا ہوگا جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہمیں نکالا گیا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا تو بڑا رتبہ ہو گیا. یہ ابو کبشہ کون ہے؟ اس کی دو رائے ہیں. ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ تھے, یعنی جس خاتون سے دودھ پیا تھا اس کے شوہر, رضائی باپ. دوسرا یہ کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو حقیر کرنا ہوتا, کسی کو ذلیل کرنا ہوتا, تو اس کے کسی ایسے دادا کا ذکر کرتے جو مشہور نہیں ہوتا تھا کہ فلاں کا بیٹا. تو مراد اس کی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا مرتبہ ہو گیا, اس میں بڑی اہمیت ہو گئی. انہ یخافہ ملک بن الاسفر, بن الاسفر کا بادشاہ حضور سے ڈر رہا ہے. یعنی اس نے دیکھا کہ ہرقل خوف زدہ ہو گیا, اس کا رنگ فق ہو گیا خط پڑھ کے. اور اس سے پہلے وہ ابو سفیان کو کہتا ہے کہ اگر تم سچی بات کر رہے ہو تو وہ اس زمین کا مالک ہو جائے گا. تو ہرقل جو اتنا بڑا بادشاہ تھا, جب اس کا شکل بدلی ہوئی دیکھی اور اس کے اوپر ابو سفیان نے کچھ اور ہی حالت دیکھی, تو ابو سفیان خود ہل گیا اندر سے. کہا کہ یہ کیا ہو گیا, جس کے ساتھ ہم عداوت کرتے اور جس پہ ہم جنگ مسلط کیے ہوئے اور دشمنی کر رہے ہیں, اس کی تو بات یہاں تک پہنچ گئی. اور یہ بن الاسفر نصارہ عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ روم بن عیس, روم وہی جو رومی ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہے, روم بن عیس نے, عین سے عیس, حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا, یعنی بلیکس میں سے کسی سے نکاح کیا. تو اس کی جو اولاد پیدا ہوئی ان کا رنگ یلوش تھا, یعنی نہ وہ بالکل سفید تھے, رومی سفید ہوتے ہیں, اور نہ وہ بالکل بلیک تھے, ان دونوں کے درمیان کا کلر تھا. تو بن الاسفر ان کو کہا جاتا ہے, وہ زرد لوگ. اشارہ ہے رومیوں کی طرف. فما زلت موقنا, ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے پھر یقین ہو گیا کہ انہ سیظہر, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ جائیں گے, اب یہ ان کا پیغام دبے گا نہیں. حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام, اور یہ یقین میرا غالب رہا یہاں تک کہ میں مسلمان ہو گیا. ابو سفیان کب مسلمان ہوا تھا؟ فتح مکہ پر. وکان ابن الناطور, اب یہ زہری کہتے ہیں راوی, یعنی یہ بات یہاں اب ذرا ختم ہوگی, اب تھوڑی سی بات کو اور سمجھیں. اور ابن الناطور جو ایلیا کا حاکم تھا اور ہرقل کا ساتھی تھا, صاحب و ایلیا, صاحب کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک حاکم اور ایک ساتھی. ایلیا کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی, ایک اور روایت میں اس کو ابن الناظور بھی پڑھا گیا ہے زوئے کے ساتھ. یہ کون تھا؟ اسقفن, اسقف تھا. اسقف کہتے ہیں عیسائیوں کے عالم کو, بہت بڑا پادری. علی نصارہ شام, شام کے عیسائیوں کا بہت بڑا پادری تھا. یحدثو, وہ بیان کرتا تھا کہ انہ ہرقل ہی نہ قدم ایلیا, ہرقل جب ایک مرتبہ بیت المقدس آیا, اصبح یوم خبیث النفس. اب یہ پچھلی روایت ختم ہو گئی ہے ایک طرح سے, اب یہ ایک اور بات سے اسی چیز کو واضح کیا جائے گا. ایک اور قصہ آ رہا ہے جس سے پچھلی بات کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ابن الناطور کا بیان ہے, ابن الناطور سے روایت ہے, وہ ہرقل کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ بیت المقدس آیا تو صبح جب اٹھا تو بڑا ہی پریشان تھا. تو اس نے اپنے بعض اہل مشورہ سے کہا, بطارق بطریق کی جمع ہے, بطریق, اور بطریق کہتے ہیں حکومت کے خاص آدمی, بادشاہ کے مشورے والے لوگ. قد استنکرنا ہے اتک, کہ ہم تیری شکل بدلی ہوئی دیکھتے ہیں. استنکرنا ہے انکار کرنا, ہمیں تیری صورت سے انکار ہے, یعنی تو اپنی اصل حالت میں نظر نہیں آتا, تجھ میں کوئی فرق ہے. قال ابن الناطور, ابن الناطور ہی کہتا ہے, وکان ہرقل حزا, کہ ہرقل جو تھا وہ نجومی تھا. دیکھے کہ یہ علم نجوم اس کی اپنی ایک حقیقت ہے, یعنی کہ وہ 100% سچائی پر مبنی ہے, اندازے ہیں لوگوں کے, ایک علم ہے اپنی جگہ. ہمیں اس علم کے حاصل کرنے سے روکا گیا, ہمارے لیے وہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا. جیسے کہانت کے بارے میں آپ جانتے کہ اگر اس میں 5% سچی بات ہے تو 95% جھوٹ ہوگا, لیکن 5% سچائی سے وہ کچھ اندازے قیافے لگا لیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علم نجوم 100% جھوٹ ہے یا غلط ہے, نہیں, وہ ایک علم ضرور ہے لیکن ہمارے لیے آزمائش ہے, کیونکہ انسان تجسس پسند ہے نا, وہ وقت سے پہلے چیزوں کو جان لینا چاہتا ہے, وہ غیب کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہے. اور اس علم کو رکھ کے اس کو وجود میں لا کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو آزما لیا. جیسے وہ پہلے ہی پارے میں وہ بابل کے شہر میں ہاروت و ماروت کا ذکر آتا ہے, وہ سحر سے کھاتے تھے لیکن روکا گیا کہ نہیں مت سیکھو, علم ہے لیکن نہ سیکھو, کچھ اور سیکھو. کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ ایسی چیزیں انسان کو عمل سے دور کر دیتی. اگر ہم کو یہ پتا ہو کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے تو ہم کچھ بھی نہ کریں, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ رہے تو وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہ اس کی مثال ایسی جیسے مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ لاہور کہاں ہے, پتا ہے نا, جانتے ہیں نا ہم, اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ لاہور جہاز پہ بھی جا سکتے, بس پہ بھی جا سکتے, گاڑی پہ بھی جا سکتے, ہمارا وہاں کام بھی ہے, ہمیں وہاں جانے کی خواہش بھی بہت ہے, شوق بھی ہے بڑا. اس سارے علم کے باوجود ہمیں کیا چاہیے کرنا؟ کوشش. کیا یہ جان لینے سے کہ لاہور کہاں ہے, کیسے جا سکتے ہیں, کتنے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں, اگر یہ ساری باتیں ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو کوشش کے بغیر ہم وہاں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا, ہماری قسمت میں, ہمارے مستقبل کے بارے میں جو کچھ لکھا, اس کو جان بوجھ کے ہم کو نہیں بتایا. ورنہ قرآن اترا تھا تو ہر شخص کو اس کی تقدیر بھی لکھ کے دے دی جاتی کہ یہ کرو گے تم ساری زندگی. لیکن وہ چھپا اس لیے دیا کہ انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا رہے. اس لیے نہیں چھپایا, یا اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے جی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے ہم کو کیا کرنا ہے, اس لیے ہم کچھ کریں یا نہ کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, یہ بیکار کی بحثیں ہیں. ہمارا اصل امتحان یہ ہے کہ ہم کوشش کریں, اور علم نجوم اور پامسٹری اور ان چیزوں سے, ان کا وجود ہوتے ہوئے ہمیں ان سے روکا گیا کہ اس کے پیچھے مت پڑو. ان تمناؤں اور آرزوؤں اور خیالی پلاؤں اور امیجینیشن کو دیکھتے دیکھتے بیکاری کے اندر مت چلے جاؤ, کچھ محنت کرو. ایک چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے نا. مثلاً آپ کی انگوٹھی گم ہو گئی تو آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں, بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, آخر پا لیتے. لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پڑی ہے تو آپ سیدھا جا کے اس کو پکڑ لیتے, کوشش ختم ہو گئی نا. دنیا میں ہمیں کس لیے بھیجا گیا کہ ہم کوشش کریں, اور اس کے لیے مختلف امتحان. اب بعض اوقات ایک چیز چھپا دیتے ہیں, اور مثلاً آپ بچوں کے ساتھ کھیل کھیلتے ہیں, ایک چیز لے کے دو ہاتھوں میں سے, پھر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ بتاؤ کس میں ہے, وہ گیس کرتا ہے, پھر وہ کوشش کرتا ہے, وہ آپ کا ہاتھ کھولتا ہے. اگر وہ سامنے ہی رکھا ہو تو بچہ آئے گا, اٹھا لے گا, اس کی ساری ایکٹیویٹی اور اس کی ذہانت کا آپ نے تو اندازہ نہیں لگایا کہ کیا ہے. اسی طرح اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور وہ فیوچر ہمارے سامنے رکھ دیا جائے اور ہم وہاں تک پہنچے, تو زندگی کے سارا لطف اور کوشش اور جد و جہد اور وہ امتحان اور وہ ایکسائٹمنٹ سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے. تو ہمارے فائدہ کے لیے ہم سے وہ چیزیں چھپائی گئیں. بہرحال ہرقل جو تھا نجومی تھا, ستاروں میں دیکھ کر کچھ اندازے لگایا کرتا تھا. جب انہوں نے اس کا حال پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر کی, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب ہوا. تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھی کہنے لگے یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا, یعنی ان کو نہیں پتا تھا کہ عرب بھی کرتے ہیں. تو ان کی کچھ فکر نہ کر, میسج بھیجو اپنے سارے گورنرز کو, ہر شہر میں جتنے یہودیوں سب کو قتل کر دو. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں, وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی اب تو یہودی بڑے طاقتور ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہاں ہے کہ ان کے اوپر غضبناک ہوا. اور تاریخ ساری دیکھیں آپ, وقتاً فوقتاً قوت کے باوجود, مالدار ترین ہونے کے باوجود جس طرح ان پہ ظلم و ستم ٹوٹے, یہ قرآن کی اسی پیشنگوئی کا نتیجہ ہے. وقت بلا مدائن ملک کا فرق تو لو مانتی ہی من الیہود فبینا ما ہم علی امرہم. لوگ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اتیا ہرقل برجلن, ہرقل کے سامنے ایک شخص کو لے آئے جس کو غسان کے بادشاہ, جس کا نام حارث بن ابی شمر تھا, اس نے بھجوایا تھا. تو وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرنے لگا. جب ہرقل نے سب خبر اس سے سن لی تو اپنے لوگوں سے کہنے لگا, ذرا جا کر اس شخص کو دیکھو, اس کا تو ختنہ نہیں ہوا ہوا. انہوں نے جا کے دیکھا تو ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہوا ہے. اور ہرقل نے اس سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا یہی شخص, یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس امت کے بادشاہ ہیں جو غالب ہوئے ہیں, جس کا آثار وہ ستاروں میں دیکھ رہا تھا. یعنی یہودیوں میں نہیں کوئی چیز, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئیں گے. پھر ہرقل نے کیا کیا, اپنے ایک دوست قطب ہرقل الی صاحب اللہوت, یہ دوست کون تھا؟ اس کا نام زغاتر ہے, زواد غین الف توئر زغاتر. اس کو رومیا میں لکھا, شہر ایک ہے, اس میں خط لکھا, اور وہ علم میں ہرقل کے برابر کا شخص تھا. اور ہرقل خود ہمس گیا, ابھی ہمس سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست زغاتر کا خط اس کو پہنچ گیا. یعنی جو پریشانی ہرقل کو ہو رہی تھی, اب وہ سارے جو علامات تھی وہ واضح طور پہ دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو, تو اس نے مشورہ کیا, کس سے؟ اپنے جیسے ایک شخص سے جس کا نام زغافر تھا، اور اس نے بھی کیا رائے دی اس کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں، یعنی اس کی اور زغافر کی رائے بھی ایک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اب اس کو اور فکر پڑی، یعنی ہر طرف سے اس نے تصدیق کر لی، معرفت حاصل کر لی. آخر ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے ہمس والے ایک محل میں آنے کی اجازت دی. اب ہرقل، ایک دفعہ تو پہلے روم کے عظیم لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب ہرقل نے پھر بلایا ان کو. پہلی دفعہ انہوں نے کیا کیا تھا، خط سن کے شور ہنگامہ، پھر بلاتا ہے. جب آ گئے تو دروازے بند کر دیے اور خود اوپر سے نیچے آیا، دسکرہ کا مطلب ہے محل، اور کہنے لگا، روم کے لوگوں، کیا تم اپنی کامیابی اور بھلائی اور اپنی بادشاہت پہ قائم رہنا چاہتے ہو؟ روم کے لوگوں، ایک اب وقت ایسا آن پڑا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا. کیا تم چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل کرو، ہدایت پاؤ اور یہ بادشاہت بھی تمہاری ملی رہے تم کو؟ انہوں نے ظاہر کہا ہوگا کہ ہم چاہتے ہیں. اگر ایسا ہے تو کیا کرو، عرب کے اس پیغمبر سے بیعت کر لو. فتبایعوا ھذا النبی، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکا ہے. لیکن سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکے، نفرت سے بھاگے کہ ہم نہیں یہ مان سکتے. دیکھا تو وہ بند ہے. جب ہرقل نے دیکھا کہ ان کو ایمان سے اتنی نفرت ہے اور ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گیا، تو کہنے لگا ان سرداروں کو واپس لاؤ. جب وہ واپس آئے تو بات بدل دی اپنی. کیا کہا؟ میں تو تمہیں آزما رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے سچے ہو. اور یہ بات سن کے سارے لوگ اس کے آگے سجدے میں پڑ گئے، اس سے راضی ہو گئے. اور یہ تھا ہرقل کا آخری انجام، کہ وہ اسلام پر نہیں، کفر پر ہی مرا. جب ہرقل کا ایک خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اس کو معرفت ہو گئی، پہچان گیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ حدیث آخری ایمان کا سوال اٹھتا ہے یہاں، کہ ایمان کیا ہے. امام بخاری اس کے فوراً بعد کتاب الایمان لے آتے ہیں. آپ نے ایک بات پڑھی ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے ریلیٹڈ ہے. امام بخاری نے اسی پیٹرن پر ایک باب دوسرے سے ریلیٹ کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب جب ہم ایمان کی طرف بڑھیں گے تو پھر ایمان کی باتیں پڑھیں گے کہ ایمان ہے کیا کچھ، اور اپنا اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ ہمارا ایمان کس درجے پر ہے اور کتنا ہے. ساری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یا اس سارے قصے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ ایمان کے لیے معرفت کیسے حاصل کی جاتی، ایمان کن چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک اسلام کا اصل نقشہ کیا ہے، اور پھر ہرقل کا کردار اس میں واضح کیا گیا کہ کس کس طریقے سے اس نے کہیں سے خط لکھا، کوئی علم نجوم سے دیکھا، کچھ اور چیزوں سے حقیقت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس کا چونکہ یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مفاد کو بچانے کی خاطر تھا، پہچاننے کے باوجود ایمان نصیب نہ ہوا، لہذا اس کو ایمان نہیں کہیں گے. اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی کہتا ہے لیکن نبی مانتا نہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. سوال ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ مصیبت کے وقت بخاری پڑھتے تھے تو قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ سوال کا مفہوم یہ ہے، لمبا سا سوال ہے. بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اپنا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. قرآن تو پڑھا ہی جاتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد مانگنے کی تلقین کی گئی ہے. اور اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ انسان غم کے وقت، دکھ کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر میں زبانی ذکر بھی، قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے. اور یہ وعدہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دلوں پہ تسکین اترتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف قرآن ہی پڑھا جا سکتا اور کچھ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا کہ میری احادیث پڑھو تو تمہیں تسکین ملے گی. یہ لوگوں کا خود اپنا ایک اجتہاد تھا، لوگوں کا ایک استنباط تھا، لوگوں کا ایک مشاہدہ تھا، تجربہ تھا، کہ جس چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے نام آتا تھا، درود شریف آتا تھا، اور ساتھ علم بھی. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ اپنے لیے خود دعا نہیں بھی کر سکتا تو ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی، سمندر کی مچھلیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی. ایک طرف درود شریف ہے، دوسری طرف علم ہے. ان دو چیزوں کو کمبائن کر کے جب ایک کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ جو خاص رحمت آتی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے اس میں. اس سے یہ نہیں خدا نخواستہ مطلب کہ قرآن کی اہمیت کم ہو گئی ہے. قرآن کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن صرف قرآن پڑھ کر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے نہ دیکھیں. اور ساتھ رہ کے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی احادیث اور آپ کی سیرت اور آپ کے حالات جانیں. یہ سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں وحی نازل ہوئی اور وہ گھر لوٹے تو آپ نے یہ قصہ حضرت خدیجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ فرشتے نے جس طرح آپ کو بھینچا تھا اور اتنا بھینچا تھا کہ یوں سمجھے کہ جیسے دم نکلنے لگا ہو، تو اس کیفیت کو آپ بہت دیر تک محسوس کرتے رہے، اس بوجھ کو، اس بھینچنے کو، کہ جس کے بعد آپ جو اس کا اظہار کرتے ہیں وہ اظہار کے طور پر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. اور یہ کوئی بھی شخص ایسا کہہ سکتا ہے جسے اس قسم کی مشقت سے گزرنا پڑے. اور دوسری بات یہ کہ خود فرشتے کے وجود کی ہیبت اتنی تھی اور زندگی میں ایک بالکل انوکھا معاملہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اس کو تصور بھی نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کسی چیز کو تصور میں بھی نہ لاتے ہوں اور وہ آپ سے پیش آ جائے تو طبعی طور پر نیچرلی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے. وہی بند رہنے سے کیا مراد ہے؟ وہی بند رہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب فرشتہ آیا تو اس کے بعد کچھ عرصے تک نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کوئی وحی آئی. اس میں روایات مختلف ہے کہ وہ عرصہ کتنا تھا، لیکن صحیح ترین قول یہ ہے کہ وہ 40 دن کا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ وحی آئی جس میں یا ایہا المدثر کے الفاظ آتے ہیں. اور وحی کے گرم ہونے سے کیا مراد ہے؟ گرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے بعد پھر وحی کبھی رکی نہیں، مسلسل آتی رہی، ٹھنڈی نہیں پڑی. یعنی پہلی مرتبہ آ کے ٹھنڈی پڑ گئی، بند ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب شروع ہوئی تو پھر وہ سلسلہ اسی وقت ختم ہوا جبکہ قرآن پاک مکمل ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی. اس کے بعد سورت مدثر نازل ہوئی، جبکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ زملونی کی مناسبت سے تو سورت مزمل نازل ہونی چاہیے تھی، مدثر کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہے. مدثر کا معنی بھی ہے کپڑا لپیٹنے والے. یہ صرف زملونی سے یا ایہا المزمل لفظی مشابہت ضرور ہے، لیکن اس کا لازمی تقاضا نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحیح روایات سے یہی بات ثابت ہے کہ سورۃ المدثر ہی نازل ہوئی. حدیث 3 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محبوب کیا گیا اکیلا رہنا غار حرا میں، اور عبادت کرتے تھے عدد والی راتوں کو. اس میں عدد والی راتوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی گنتی کے دن آپ نے عبادت کی، کئی سال نہیں کی. یعنی غار حرا میں ایک مہینہ بھر رہے ہوں گے یا 40 دن رہے ہوں گے، یہ نہیں کہ 40 سال ہی آپ غار حرا جاتے رہے، یہ مراد ہے. کیا اگر کسی محفل میں قرآن پاک پڑھا جا رہا تو اس کے ساتھ ساتھ وہی الفاظ کیوں نہیں دہرا سکتے؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی میں آیا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، غور سے سنو اس کو، اس وقت بولنے کی اجازت نہیں. اور کل آپ نے سورۃ القیامہ کی آیت میں بھی پڑھا کہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ، کہ جب ہم پڑھ رہے ہو اس کو، اور ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے میسنجر کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے تھے. مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں محل فلاں بادشاہ نے بنایا، اب بادشاہ تو اس میں اینٹیں پتھر نہیں اٹھا کے رکھتے، لیکن اس کے چونکہ حکم سے ہوا اس لیے اس کی نسبت بادشاہ کی طرف ہے. یہاں پر پڑھ تو جبریل علیہ السلام رہے تھے، لیکن جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پڑھنا قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان کی طرف سے یہ میسج آیا. اس لیے فرمایا کہ جب ہم پڑھ رہے ہوں تو پڑھو نہیں، کیا کرو؟ فتبع، پیروی کرو، یعنی اس کے بعد اس کو دہراؤ. اس لیے جب پڑھنے والا پڑھ چکے تو اس کے بعد تو دہرایا جا سکتا ہے، ساتھ ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس میں انہوں نے لکھا کہ کیا ادب کے طور پر منع ہے یا گناہ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں 2 جگہ پر اس کی تاکید کی گئی، اس لیے یہ ادب یا غیر ادب کی بات نہیں، بے ادبی بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب آپ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کے ساتھ کوئی دوسرا بھی بولنا شروع کر دے اور وہ سنے نا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انتہا درجے کی بد اخلاقی اور بے ادبی. اگر انسان اپنی بات کے جواب میں اسی وقت دوسرے سے سننے کو ایکسپیکٹ کرتا ہے، بولنے کو نہیں، تو کہاں اللہ تعالیٰ کا کلام؟ اس کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حدیث میں بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اگر سیکھنے کی غرض سے کیسٹ یا کسی مولوی صاحب کے ساتھ پڑھا جائے تو اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اذا قرئ القرآن، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہا کہ کسی مولوی سے پڑھا جائے یا خود پڑھا جائے، جب پڑھا جائے تو جو سننے والے ہیں وہ خاموشی اختیار کریں. اور سیکھنے کا راز غور سے سننا ہے، اور قرآن بھی اسی وقت دل میں اترتا ہے جب کوئی پڑھ رہا ہو تو غور سے سنیں، اور جب خود پڑھے تو توجہ سے پڑھے. اسی طرح 5ویں حدیث میں آپ نے ہے کو واضح کیا کہ یہاں کیا مراد ہے، آگے نحوہ عن الزہری، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے بھی اسی قسم کی روایت ہے. نحوہ کا معنی ہوتا ہے اسی کی مانند، اسی جیسی. آپ نے کہا تھا کہ دین کا شوق آتا ہے تو ہر عزت والوں کو لوگ بے عزت کر دیتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم جب دین پڑھنے لگتے ہیں یا دین کی طرف آنے لگتے ہیں تو دوسرے سب لوگ گناہگار نظر آنے لگتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں یا نانی دادی ہوں. اب مثال کے طور پر ہماری والدہ یا نانی دادی جو ہے پچھلے وقت کی خواتین ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی ہمیں پالنے پوسنے میں اور دنیا کے کام دھندے نپٹانے میں گزاری، عمر بھی پختہ ہوگی، خیالات بھی پختہ ہو گئے. ایسے میں ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں وہ تو اس سے نہیں گزرے، تو قدرتی طور پر ان کے اور ہمارے خیالات اور سوچ اور طرز عمل اور بہت سی چیزوں میں فرق ہوگا. پھر اسی طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی عادات کو پختہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو عموماً میرے یہ تجربے میں آیا ہے کہ بہت سی نوجوان بچیاں جب دین کی طرف آتی ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتی، یا ان کے والدین ان کی نگاہوں میں گرنے لگتے ہیں، یا ان کے جو بزرگ آبا و اجداد ہیں وہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتی کہ جو ان کا بہرحال حق ہے کہ ان کے ساتھ کیا جائے، یعنی ان کی عزت کی جائے. آپ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو کہ مسلمان نہیں ہوئے آخری دم تک، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا تعلق کاٹا نہیں ان کے ساتھ، اور نہ کبھی کسی دن نفرت سے ان سے بات کی یا ان کے اوپر غضبناک ہوئے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ تھا ہرقل کے خط کے خطاب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ ہرقل کافر تھا، لیکن چونکہ رومیوں کا بادشاہ تھا تو اس کو ان کے خیال کے مطابق اتنی عزت دی جتنی وہ اپنے بادشاہ کو دیا کرتے تھے. یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ دیتے ہیں یا توفیق دیتے ہیں تو جو نہیں آئے ان کو ہم خوار کرنا شروع کر دیں یا برا بھلا کہنا شروع کر دیں. پھر اسی طرح ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کفار کو اس طرح مخاطب نہیں کیا جا سکتا جس طرح ایک مسلمان بھائی دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو کیا حکم غیر مسلموں یا اہل کتاب کے لیے بھی یہی ہے؟ جی ہاں، اہل کتاب کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے ایک یہودی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہا، اور اسی کے بعد اصل میں تو یہ کہا گیا کہ سلام کی بجائے سام، اور سام کا مطلب ہوتا موت، تو آپ نے جواب میں کہا وعلیکم. اور اس لیے بھی انہیں احساس دلایا جائے کہ تم نے اسلام قبول نہ کر کے اپنے آپ کو سلامتی کا مستحق نہیں بنایا. پھر اسی طرح یہ لمبا سا سوال تقدیر کے بارے میں ہے کہ ہو سکتا ہے ہم ایک دعا مانگے اور وہ ہمارے لیے کم تر درجے کی ہو، اور ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کم چیز مانگ رہے ہوں، تو اس سلسلے میں اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک خیر کو نہیں پہنچے. اس طرح کے مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے طور پر جو چیز اپنے لیے بہتر نظر آتی ہو ہمیں وہ مانگ لینی چاہیے. آگے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت سے اوقات ایک دعا قبول فرماتے اور بہت اوقات نہیں کرتے. اگر قبول فرما لے تو اس کا مطلب ہے کہ اسی میں شاید ہمارے لیے بہتری ہوگی، کیونکہ ہم اس سے اس کا فضل بھی تو مانگتے ہیں. ہمیں جب دعا مانگنے کے لیے کہا گیا تو یہی کہا گیا کہ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. یہاں پر ایک سوال ہے کہ ہرقل نے زغاتر کے رپلائے کا کیوں انتظار کیا جو ہمس میں تھا، اور ہرقل جو تھا وہ ایلیا میں کیوں ٹریول کر کے گیا؟ ہرقل کو یا رومیوں کو ایرانیوں پر فتح ہوئی تھی، قیصر کو کسرا کے مقابلے میں جیت ہوئی تھی، تو وہ شکرانے کے لیے ایلیا میں گیا تھا. ٹھیک ہے، سوال یہ کہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں گیا تو ابو سفیان نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں جھوٹ کہہ دیتا، تو ابو سفیان کو یہ فکر کیوں تھی کہ میں جھوٹا کہلایا جاؤں گا؟ وہ تو کافر تھا، تو اسے جھوٹ سچ کی کیا فکر؟ آپ نے یہ پڑھا ہوگا عربوں کی تاریخ میں کہ عربوں کے ہاں کچھ ایسی بنیادی اخلاقی باتیں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے عرب قوم کو اس قرآن کے لیے چنا تھا، اور ان میں دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. یعنی صحابہ کرام جیسے اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ جھوٹ سے بچنے والے لوگ تھے. تو اسلام نے بھی آ کر ان کو یہ چیز دی، لیکن دور جاہلیت میں بھی جھوٹ کو ایک بہت بڑی برائی تسلیم کیا جاتا تھا. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اس کے باوجود جھوٹ کو برا کہتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ فکر تھی. آپ دیکھیں کہ یہ ایک سوال دو تین لوگوں نے دہرایا کہ ہرقل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ خط کیوں نہیں لکھا؟ تب پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسرا کو خط لکھا تو بھی ڈائریکٹ نہیں لکھا، عظیم بحرین کو پہلے بھیجا. تو اس میں دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے مختلف ایسے مشیر یا ایسے امرا ہوتے تھے جو مختلف علاقوں کو ڈیل کرتے تھے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارا ایک فورن آفس ہے، فورن آفس میں آپ دیکھیں کہ وہاں مختلف سیلز ہوتے ہیں. کوئی یورپین سیل ہے جو یورپ کے ساتھ تعلقات کی ڈیلنگ کرتا ہے، کوئی عرب ممالک کے ساتھ، کوئی رشین سٹیٹس وغیرہ ہے، یعنی مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یعنی مختلف علاقوں کے مختلف سیکرٹریز ہوتے ہیں یا ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایک تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عربوں کے ساتھ معاملہ کرنے والا وہی ہو کہ جس کی براہ راست، کیونکہ بادشاہ کا ہر شخص کے ساتھ خود براہ راست لین دین نہیں ہوتا، اور اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ممالک نے یا ان تمام لوگوں نے ایز سچ وہ بھی درجہ ابھی نہیں دیا تھا کہ وہ انہیں اپنے لیول کا سمجھتے ہوں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے طور پر اور اس وقت کی پالیسی کے مطابق پہلے خط درمیان کے ایک شخص کو بھیجا جو وہاں جا کر آگے پہنچا سکے، کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ براہ راست ہر ایک سے چیز وصول نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھے اپنے مختلف معتبر صحابہ کرام کو دیے اور وہ دوسرے لوگوں تک لے کے پہنچے، اور بعض جگہوں پر ان کو اندر دربار میں جانے تک کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس لیے نچلے لیول سے دے کے بعد اوپر تک پہنچائی گئی، یعنی ایک بہتر طریقہ یا تدبیر اختیار کی گئی اس کام کو اچھی طرح کرنے کے لیے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.